نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين صدق الله العظيم وقال الله تعالى في مقام آخر قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم عزیز دوستو عزیز بزرگو عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے بے پناہ احسان ہے بے پناہ کرم ہے بے پناہ فضل ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا نام لینے کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دراصل مختصراً بات کرنے کی کوشش اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی بھی کام یقین سے کیا جائے گا تو فائدہ پہنچائے گا، اگر بے یقینی سے کیا جائے گا تو فائدہ نہیں پہنچائے گا. کشتی وہی پار لگائے گی جس کے بارے میں یقین ہوگا کہ دوسرے کنارے تک پہنچے گی، اور وہ کشتی کبھی پار نہیں پہنچائے گی جس کے بارے میں آدمی تذبذب کا شکار ہوگا کہ یہ طوفان باد و بارہ میں گھر کے تباہ ہو جائے گی، غرق آب ہو جائے گی، تو وہ کبھی بھی کنارے نہیں پہنچ سکے گی. اسی طرح دو کشتیوں کا مسافر کبھی کنارے پر نہیں پہنچتا، ایک یقین کی کشتی کا مسافر ہی وہاں پہنچتا ہے. اب اسی لیے کوشش کی جاتی ہے کہ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ موجود ہیں اس وقت تک جو کام ہم کر رہے ہیں صحیح، ان کو کھوٹا کرنے کے لیے شیطان نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور وہ مسلسل ہمارے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا رہے گا. ان شکوک و شبہات کو رفع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہی اکٹھے ہونے کی برکات ہوتی ہیں کہ ہمارے ذہن سے کوئی شک ہو تو نکل جائے، اوہام ہو تو دور ہو جائیں، اور وہ کام ہم دل جمعی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ انجام دیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 200 مقامات پر ذکر کے لیے امر کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، اور ذکر کے بارے میں مختلف کیفیتیں ہیں. پہلی کیفیت جو ہے ذکر کی وہ قرآن کریم کا پڑھنا بذات خود ہے، اور دوسری کیفیت ذکر کی تسبیحات ہیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں جنہیں اذکار لسانی کہتے ہیں، تیسری کیفیت ذکر کی جو ہم ایک دوسرے کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، چوتھی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور اس میں جس چیز کی طرف ہمارے مشائخ متوجہ کرتے ہیں اور ہم جس غرض کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوتا، جو زندگی بھر جاری رہتا ہے، اور اس کی جب تربیت ہو جاتی ہے تو وہ آخری سانس تک یہ کام اپنا جاری رکھتا ہے تا وقتے کہ شیطان اس کی راہ کھوٹی نہ کر دے. اور آدمی وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوئے اپنی منزل کو پا جائے، اور اگر راستے میں کہیں میرا ہو جائے، اپنی راہ کھو دے، تو پھر اس کی منزل بھی کھوٹی ہونے کا اندیشہ ہے. زندگی بڑی مختصر ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، اس کا کوئی علم نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر آ جائے، بچے پہ آ جائے، نہ آئے تو کوئی 100 سال کی عمر ہوگی تو نہ آئے، لیکن جو معلوم عمریں ہیں ہمارے سامنے وہ 60, 70, 80 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. تو اس کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو ہم اکثر لوگ آدھی عمر تو گزار چکے ہیں، اور آدھی بھی اگر ہماری باقی رہ گئی ہے تو اس کی صرف اگر ہم جہد سیدھی کر لیں گے تو ایک ایسی زندگی جو لامتناہی ہے، لافانی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی، اس کی تیاری اسی زندگی کے اندر سے ہم نے کر کے لے کے جانی ہے، اور یقین کے ساتھ کرنا ہے اس کام کو. اسی لیے یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہیں یہ خالصتاً اس ذکر کی طرف نشاندہی فرما رہی ہیں. سورہ آراف کی آیت پہلے میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اور دوسری آیت سورہ آلہ کی تلاوت کی. تو پہلی آیت میں اللہ رب العزت امر کے صیغے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کر اپنے جی ہی جی میں تضرع کے ساتھ اور اسرار کے ساتھ، خفی یعنی اس کی کم آواز کے ساتھ، اس میں آواز نہ ہو بلکہ وہ مخفی ہو. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ دون الجہر من القول، کہ اس میں زبان سے بھی کچھ نہ کہے آدمی اور اس میں جہر بھی نہ ہو. اب یہ ساری کیفیتیں ہیں جو ہمارے ذکر میں ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت سے آیت مبارکہ میں امر کا صیغہ موجود ہے. اور پھر یہ کیسے کریں؟ بالغدو والآصال, یہ وہی چیز ہے جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ صبح بھی کریں شام بھی کریں. اور اس کے بعد کیا فرما رہا ہے اللہ رب العزت؟ ولا تکم من الغافلین, کیونکہ یہ ذکر کریں گے تو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو غفلت والوں میں سے ہوں گے, کہ غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کے آیت شاہ فرما رہے ہیں, تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے ذکر اسم ذات کیا, اللہ کے نام کا ذکر کیا اور تزکیہ نفس کیا, پس نماز اسی نے پڑھی. نماز کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد دل کے اندر ہوگی تب نماز ادا ہوگی. حالانکہ نماز بذات خود ذکر ہے اللہ تعالیٰ, لیکن اس کی اساس کس سے ہے؟ یہ اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, اپنی بادشاہی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ہی بادشاہ ہوں, میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے, اور بس میری ہی عبادت کر اور میری نماز قائم کر میری یاد کے لیے. اب یاد جو ہے وہ اصلی مقصود ہے, مقصود اصلی جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنا ہے. اب اس یاد کا اعتبار دل سے ہوتا ہے. جب ہم کوئی ایمان بھی لاتے ہیں یا کوئی نیا شخص ایمان لاتا ہے اور ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, کہ ہم زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اس کا اور اس کے ساتھ اس کی دل سے تصدیق کرتے ہیں. اور دل جو ہے وہ محل ہے نیت کا, اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں, عذاب اسرا معافی القبور و حصلہ معافی سکو, کہ جب قبروں سے باست ہوگی, قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ سب چیز پا لیں گے جو انہوں نے سینے سے کمائی ہوگی. پھر حدیث مبارکہ میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ ارشاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا صحابہ کے اور فرمایا تقوی ہا ہونا, کہ تقوی جو ہے وہ یہاں پر ہے. اور متقی لوگ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت جب پہلے ہمیں یہ سکھاتے ہیں سورہ فاتحہ میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں دکھا راہ سیدھی یا ہدایت دے سیدھی راہ پر, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا انعام ہوا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے, یعنی اس سے ہمیں بچا اور اس پہ ہمیں چلا. اس سے اخذ یہ کیا ہے مفسرین کرام نے کہ تا قیام قیامت اللہ رب العزت کچھ لوگ ایسے اس دنیا میں ضرور رکھیں گے جو انعام یافتہ ہوں. پہلا زمرہ انبیاء کا ہے, پھر زمرہ صحابہ کا ہے, پھر تابعین کا ہے, پھر تبع تابعین کا ہے, پھر سلف صالحین سے یہ چیز چلتی ہوئی آخرت تک رہے گی. کم لوگ ہوں گے, کامیاب ہوں گے, نایاب ہوں گے, لیکن ہمارے درمیان یقیناً ہوں گے. اب ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے, ان کا اقرار کیے بغیر کوئی چارہ گزارا نہیں ہے. پھر اس سے آگے جب اللہ رب العزت ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اس کے جواب میں جو کلام عطا فرما رہے ہیں سورہ بقرہ سے جو آغاز فرما رہے ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام میم حروف مقطعات ہیں جس کا معنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. اور اس کے آگے کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں, ہدل للمتقین, یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرنے والے, اور تقوی کا راستہ پا ہی وہی سکتا ہے جو اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے. جب دل کی اصلاح ہوتی ہے تب یہ سارے کام درست ہوتے ہیں. جس کا دل صالح ہے اس کی نماز صالح ہے, جس کا دل صالح ہے اس کا روزہ صالح ہے, جس کا دل صالح ہے اس کا صدقہ صالح ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کے دل سے بڑا گہرا تعلق رکھتی ہیں. اب ایک شخص 100 نوافل پڑھ رہا ہو, اس کے دل کا رخ اللہ کے ساتھ جڑا ہی نہ ہو, یا اس کے دل کا کعبہ درست نہ ہو, تو اس کے 100 نفل کا اعتبار نہیں ہوگا اس کے مقابلے میں ایک شخص صرف 2 نوافل پڑھتا ہو اور اللہ تعالی کے ساتھ اس کا تعلق خالص ہو. یہ چیز ایسی ہے جو صرف اللہ ہی کے علم میں, اور یہ اگر چیز اللہ تعالیٰ بندوں پہ کھول دیتے تو پھر ہم دوسروں سے ملنا ہی ترک کر دیتے. اور یہ چیز بھی اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما دی ہے کہ فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون, یہ واحد نعمت ایسی ہے اللہ کا ذکر جس کا اللہ رب العزت نقد انعام عطا فرماتے ہیں, کہ پس تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں. کسی اور چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نہیں فرمایا، نہ نماز کے بارے میں، نہ روزے کے بارے میں، نہ زکوٰۃ کے بارے میں، نہ صدقے کے بارے میں. یہ صرف اور صرف اللہ نے اپنی یاد کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالی ہمیں یقیناً اس سے بہتر مجلس میں یاد کریں گے اور فی الفور یاد کریں گے. اس کا اس سے تعلق نہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی، جب آخرت ہوگی، جب یاد کریں گے، ابھی یاد کریں گے. باقی جتنے انعامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے اوجھل رکھے ہیں اور یہ فوراً عطا فرما دی. اور اس کا انعام جو فوز کبیر اللہ تعالیٰ نے اوجھل رکھا ہے آنکھوں سے، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. وہ انعامات ملنے والے کیا ہیں اس کے بارے میں اگر انسان کو علم ہو جائے تو وہ ساری زندگی اسی کام میں گزار. اب اس کا کچھ تذکرہ کر کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں قیامت کے مناظر بیان ہو رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مشک کے ٹیلوں پر اٹکیلیاں کرتے ہوں گے. نہ وہ انبیاء میں سے ہوں گے، نہ وہ شہداء میں سے ہوں گے، نہ وہ صدیقین میں سے ہوں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو ہر وقت ہر گھڑی یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہوا تعلق، اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کا انعام تو عطا فرمائیں گے. اس کا فیصلہ ہمارا سکرات موت کی سختی کے وقت ہو جائے گا. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب الشاعت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ لازمن چکھنا ہے. یہ ابدی ہے، مطلب یہ طے شدہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے وہ موت سے دوچار ہو کے رہے گا. ہر شے کو موت آنی ہے اور انسان کو بھی موت یقیناً آنی ہے. اور دوسری جو سورہ ملک ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد ہمارے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے موت کو اور زندگی کو کہ کون ہے جو اچھے اعمال کر کے آتا ہے. کیونکہ موت واقعہ نہ ہو تو پھر اعمال آدمی کیوں کرے؟ وہ پتا ہے زندگی میری تو لمبی رہنی ہے، میرا تو کوئی دوم حساب نہیں ہونا. لیکن یہ ایک ایسا سچ ہے جس سے کوئی کافر سے کافر شخص انکار نہیں کر سکتا، مسلمان سے مسلمان شخص انکار نہیں کر سکتا. کیونکہ صبح سے شام ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو دفنا کے گھر واپس آ رہے ہیں اور ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم اس کو نہ ایک گھڑی پیچھے کر سکتے ہیں، نہ ایک گھڑی آگے کر سکتے ہیں. نہ یہ ڈاکٹروں کے اختیار میں، نہ یہ انسانوں کے اختیار میں. اللہ رب العزت ہمارے سامنے کسی کو چاہیں تو بیمار کر کے لے جائیں، کسی کو چاہیں تو بیمار کیے بغیر لے جائیں، کسی کو چاہیں تو صحت کے ساتھ لے جائیں، کسی کو چاہیں تو صحت کے بغیر لے جائیں. لیکن ہماری کوشش کیا ہے کہ آدمی جس حال میں بھی جائے، بیمار جائے، صحت سے جائے، حادثے سے جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، لیکن اس حال میں جائے کہ ایمان سلامت لے کے جائے. اور ایمان سلامت رکھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ اور کوئی ذریعہ نہیں. کیونکہ اس میں جو تربیت ہم کرتے ہیں وہ پاس انفاس کی کرتے ہیں، ذکر جو کیا جاتا ہے وہ سانس کے ذریعے کیا جاتا ہے. اور سانس کو تربیت دی جاتی ہے اللہ کے نام پہ اندر جانے کی اور واپس آنے کی، اور دل کو دھڑکنے کی تربیت دی جاتی ہے اللہ کے نام پہ، تاکہ یہ اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے. اور جب اس پہ اس سے کیا ہوگا، جیسا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب اگر نیت اس کی صحیح ہے تو یہ سارے کام اس کے صحیح ہوتے چلے جائیں گے. اب نیت کا چونکہ نکلنا وہ دل سے ہے، جب دل کی اصلاح ہوگی، دل صحیح ہوگا، تو پھر یہ نیت اس کی جب صحیح ہوگی تبھی اس کی نماز صحیح ہوگی، نیت اس کی صحیح ہوگی تبھی اس کی قربانی صحیح ہوگی، یہ نیت اس کی صحیح ہوگی اس کی روزہ، اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس کی زکوٰۃ صحیح ہوگی. اگر زکوٰۃ کوئی شخص ادا بھی کر رہا ہے یہ سمجھ کے بوجھ ادا کر رہا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کیوں اللہ میاں نے میرے اوپر عائد کر دیا ہے، تو وہیں اس کا ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. یہ خوش دلی سے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے مال کا میل ہے جسے قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے باقی کے مال کو پاک کر دیا. ہمیں ان لوگوں کا احسان مند ہونا چاہیے جو ہماری زکوٰۃ کو قبول کرنے کے قابل ہیں. ورنہ ایک وقت تھا نہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں وقت آیا کہ لوگ زکوٰۃ جھولیوں میں لے کے پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا. پھر کیا انجام کا طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس زکوٰۃ کو بیت المال میں جمع کیا. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ارد گرد لوگ زکوٰۃ لینے والے موجود ہیں، اور ہم ان کو جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو کتنے تفاخر سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کیا ان کے اوپر. یہ اتنا احتیاط کا معاملہ ہے کہ اپنی اولاد پہ بھی پیسے خرچیں، اپنے دوستوں پہ خرچیں، تو یہ سمجھ کے خرچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے تو میں نے ان پہ خرچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے خرچ کرنے کے قابل بنایا ہے تو میں نے خرچا ہے, میں نے کوئی احسان کسی پہ نہیں کیا. کیونکہ اصل احسان تو اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں الید العلیا بنایا, ہمیں دینے والا بنایا. اور اللہ رب العزت کے پاس ہے ہر چیز, جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس, کہ یہ ایام ہیں, یہ دن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے لوگ دیکھے جو کروڑوں میں کھیلتے تھے اور کوڑی کوڑی کے محتاج ہو, ہم نے ایسے لوگ دیکھے جو کوڑی کوڑی کو محتاج تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ارب پتی بنا دیا. کیونکہ یہ فیصلے اللہ کے پاس ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتے ہیں تو نہ اس کی تعلیم کو دیکھتے ہیں, نہ اس کی شکل کو دیکھتے ہیں, نہ اس کی عقل کو دیکھتے ہیں, جس کو چاہتے عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر دنیا کامیابی کا دار و مدار اس پہ ہوتا تو پھر اگر اقتدار تھا دار و مدار تو فرعون نمرود بڑے کامیاب ہوتے, اگر دولت ہی معیار تو قانون کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ لوگ کامیاب نہیں تھے اس لیے کہ وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے. جنہوں نے اللہ کو مانا اور اس کی ہدایات کے مطابق, اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کے بتایا, کامیاب وہی لوگ ہیں. اور یہ یقین تب آئے گا جب دل کا قبلہ درست ہوگا, اور اسی طرح سے درست ہوگا جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں. اور فرما کس کو رہے ہیں, کوئی مجھے آپ کو نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں ان کے. بس کروہ کما ہدا کو, کہ اس طرح سے میرا ذکر کرو جس طرح میں نے ہدایت دی ہے. ذکر کرنا مقصود اصلی ہے اور اس کے بعد ساری چیز ہوتی ہے. یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کی تھی, دو حدیث مبارکہ ہیں کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار یہ پکارتے ہوئے جا رہے تھے بازار میں کہ میں منافق ہو گیا, میں منافق ہو گیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کے ایمان سے تو ہم واقف ہیں, آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب میں سرکار دو عالم کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت بالکل اور ہوتی, اور جو دل کی حالت ہوتی ہے بالکل مختلف ہوتی ہے. جب میں اپنے بیوی بچوں میں پہنچتا ہوں تو وہ دل کی حالت بدل جاتی ہے. تو یہ منافقت کس کو کہتے ہیں؟ منافقت کی ہی ہوتی ہے کہ میں ایک وقت میں کچھ ہوں, دوسرے وقت میں کچھ ہوں. تو حضرت عمر نے کہا یہ کیفیت تو میری بھی ہے. آگے بڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے, انہوں نے کہا یہ کیفیت تو میری بھی ہے. یہ تینوں مل کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور اپنی کیفیت عرض کی کہ حنزلہ یہ کہہ رہا ہے, یہ تو ہم بھی محسوس کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس جو تمہاری کیفیت رہتی ہے, یہ کیفیت تمہارے گھروں میں بھی رہے تو فرشتے تمہارے بستروں میں تمہارے ساتھ مسافیہ کریں. لیکن مقصود ہے یہ کیفیت, لیکن یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے, صحبت حاصل کرنا پڑتی ہے. انہوں نے سرکار دو عالم کی صحبت سے یہ دولت حاصل کی. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر, جب تک تم اپنی جان سے, اپنے مال سے, اہل و عیال سے, ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے, ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. تو تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن اپنی جان کے بارے میں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا, ابھی جان کی محبت مجھ پہ غالب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ اپنا دست اقدس رکھا اور اس کے پاس دریافت فرمایا الان یا عمر, اب کیا کہتے ہو عمر؟ وہ خاموش رہے, پھر دوبارہ آپ نے یہ عمل دہرایا اور کہا الان یا عمر. تو انہوں نے فرمایا کہ اب میں سب سے زیادہ آپ ہی سے محبت کرتا ہوں, مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے, اسے توجہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جو حدیث کا مفہوم ہے, عمر اب بات بنی. اس کا مطلب یہ مقصود ہے, یہ چیز حاصل ہے. اسی طرح آپ کو سرکار اسلام کی جو رسالت کا آغاز ہے اس وقت دیکھیں گے, جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو انہوں نے آ کے آپ سے کیا فرمایا, اقرا بسم ربک الذی خلق. تو انہوں نے فرمایا انا ما بقاری, کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو پھر کیا کیا جبرائیل علیہ السلام نے, ان کو اپنے سینے سے لگا کے بھینچا. کیا چیز ہے جو انہوں نے منتقل کی ہے ان کے سینے میں, کہ اس کے بعد پہلی دفعہ نہیں آپ پڑھ سکے, دوسری دفعہ پڑھا آپ نے یا تیسری دفعہ پڑھا حدیث مبارکہ کے جو مفہوم ہے, اور پھر آپ نے پڑھ دیا. اسی طرح جو قرآن کریم ہے یہ سارے کا سارا جو ہے سرکار دو عالم کے قلب اتھر پہ نازل ہوا, ان کے جسم اقدس پہ نازل نہیں ہوا, اور ان کی لسان مبارک سے ہم تک پہنچا ہے. اور ان کی پوری زندگی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نقشے میں ڈال کے بتایا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علماء مفسرین اور ہمارے جو فقہا ہیں بال اتفاق قرآن ناطق کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ چلتا پھرتا قرآن تھی، کہ قرآن کریم میں جو احکام آئے ہیں اس کی ساری تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی. کوئی ایسی چیز جس کا حکم قرآن کریم میں آیا ہو اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہ ہو تو اس کا مطلب وہ احکام آپ کی زندگی میں یقیناً منسوخ ہو گئے ہوں گے. اور پھر اسی چیز کو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. یعنی یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حیات مبارکہ اور صحابہ کرام کی زندگی، یہ ہمارے سامنے قرآن کریم کا چلتا پھرتا نمونہ پیش کر دی. اسی لیے ان لوگوں کو ہم جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ وہ منتخب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، ان کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس وقت تک ہم ایمان کی گرد کو نہیں پا سکے. اسی لیے جو شخص ایک لہجے کے لیے، وہ مرد ہے یا عورت، بچہ ہے یا بڑا، سرکار وسلم کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ چکا یا سرزن اپنے جو ہے چشمے مبارک سے اس کو دیکھ لیا، یا آپس میں مس ہو گیا کسی بھی طرح سے، یا ان کی محفل میں موجود رہا اور اس کے بعد اس کو زندگی بھر ملنے کا اتفاق نہیں ہوا، اسی کو صحابی یا صحابیہ کہتے ہیں. اور وہ تمام جہانوں سے ممتاز ہو چکے. اب تمام دنیا بھر کے اولیاء مل کر، جو غیر مطلب صحابی ہیں، وہ سارے مل کر اس ایک صحابی کی گرد پا کو نہیں پا سکتے. کیوں؟ کہ انہوں نے جو صحبت سے چیز پائی ہے وہ ہم لوگ نہیں پا سکتے. اور یہ چیز جب سرکار سے پردہ فرما گئے تو کسی درجے میں صحابہ سے تابعین کو ملتی رہی، لیکن جب صحابہ نے پردہ فرمانا شروع کیا تو تابعین نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ دولت ہم سے جا رہی ہے. پھر اس محنت کو اس طرح سے جس طرح حدیث مبارکہ سے اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے پتہ لگا تھا، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے شروع کیا گیا، پھر ضربات لگائی گئیں، اس کی مختلف ادوار میں مختلف کیفیات رہیں، اور جس طریقے سے ہم ذکر کرتے ہیں یہ آج سے 500 یا 600 سال پہلے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اس طریقے کو بہت مؤثر پایا. اب جب ہم حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو پہلی صدیوں میں پیدل جاتے تھے، گھوڑے پہ جاتے تھے، گدھے پہ جاتے تھے، اور بعد بہت بعد جا کے بعد بادبانی جہاز شروع ہوئے، پھر ایسے بحری جہاز شروع ہوئے. میری نانی صاحبہ گئی تھیں 1938 میں، تو 2 سے 2.5 مہینے لگے تھے بمبئی سے جدہ پہنچنے میں جہاز کو، بحری جہاز اتنا وقت لیتا تھا، اور اب بحری جہاز اتنے سریع ہو چکے ہیں کہ 10 دن میں پہنچ جاتے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوائی جہاز آ گئے، اور ہوائی جہاز میں بھی کتنی اقسام کے ہوائی جہاز ہیں جو آپ کو 3-4 گھنٹوں میں وہاں پہنچا دیتے ہیں. اب اگر تو آپ حج کا مقصد لے کے جا رہے ہیں، عمرے کا مقصد لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کا یہ بحری جہاز کا سفر بھی جائز ہے اور محمود ہے، اور ہوائی جہاز کا سفر بھی محمود ہے، کیونکہ ایک ذریعہ ہے. بعین ہی اگر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پانا مقصود ہے، اور یہ کیفیت کون سی ہے جو کہ بہت مشہور حدیث ہے، اور تمام جتنی سلوک کے بارے میں، تصوف کے بارے میں اور طریقت کے بارے میں کتب لکھی گئی ہیں ان میں یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے. اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور آ کر سب سے پہلے دریافت فرمایا مل ایمان، کہ ایمان کیا؟ تو آپ نے ایمان کی تعریف فرمائی، کلمہ شہادت پڑھا، تو انہوں نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ. اب تمام صحابہ حیران، ان کو تو نہیں علم تھا کہ یہ کون ہے، کہ یہ خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ مل اسلام، تو آپ نے 5 ارکان بیان فرمائے، تو انہوں نے کہا صدقتا یا رسول اللہ. تیسرا سوال کیا مل احسان، تو آپ نے جو جواب میں فرمایا یہ سلوک کی سب کتابوں میں لکھا ہے، اور جو عربی کے الفاظ ہیں ان تعبد ربک کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح سے کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو وہ تو ہر گھڑی اور لحظہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو ہم جو عامی لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ ناممکن نہیں ہے. ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر گھڑی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا ہمیں یقین آ جائے گا تو ہم اللہ کی نافرمانی کر کیسے سکیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو اولیٰ اور اعلیٰ لوگوں کا کام ہے کہ ان کو یہ یقین آ جائے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ چیز بھی یقیناً ممکن ہے جب حدیث مبارکہ میں بتائی گئی کہ پہلی اور احسن اور بہتر کیفیت تو یہ ہے کہ بندہ اس یقین پہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اور اس کیفیت پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے قلوب رکھے ہیں, ایسے لوگ رکھے ہیں. لیکن جو عام ہیں ہم لوگ, ان کے لیے بھی گنجائش رکھی گئی اس حدیث مبارکہ میں. اب وہ کیفیت جو ہے احسان کی, وہ پائی جائے گی تو دل کی اصلاح ہوگی. اب وہ کیفیت پانے کے لیے ساری کوشش ہے. اب یہ کیفیت اگر مل جائے تو پھر ہم کامیاب ہیں, اگر کیفیت نہ ملے تو ناکام. اس کے لیے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ضربات لگائی جائیں تو دل سے سیاہی اترنی شروع ہو جاتی, تو پھر یہ پاسے انفاظ سے جو ضربات لگائی جاتی ہیں یہ نقش بندی طریقہ ہے. اور یہ جو مراقبہ ہم کر رہے ہیں یہ سرکار رسول کے وقت سے چلا آ رہا ہے, اور اس کے بارے میں ہماری اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک گھڑی کا مراقبہ, ایک گھڑی 20 منٹ کی ہوتی ہے, 60 سال, 70 سال, 80 سال, مختلف احادیث میں یہ مختلف مقدار بتائی گئی ہیں. اور اس مقدار سے مطلب یہ ہے کہ یہ 60 سال بھی بڑی مدت ہے, اور 70 بھی بڑی مدت ہے, اور 80 بھی بڑی مدت ہے, کیونکہ اتنی تو بندوں کی عمریں ہوتی ہیں کہ اس عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گھڑی کے میں اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ خالص ہو جاتا ہے اور غیر اللہ سے تعلق کو توڑ لیتا ہے, اور یہ وہ کیفیت احسان کے قریب آنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے. اور اس کا جو درجہ بھی پا جائے تو وہ اتنے زیادہ اس کا ثواب بڑھ جائے گا. اسی طرح جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ذکر خفی ہے, اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ذکر خفی کو غیر ذکر خفی پر 70 گنا فضیلت حاصل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو جو ہمارے پاس مقرر ہیں کرامن کاتبین وہ بھی نہیں لکھ سکتے. کیا لکھیں گے؟ یہی لکھیں گے کہ یہ بندہ سر مار رہا تھا, یہی بندہ لکھیں گے یہ بندہ اندھیرا کر کے بیٹھا تھا, کیونکہ اس کی زبان تو ہیلی نہیں, اس نے منہ سے کچھ کہا نہیں, اس کی صرف وہ. اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان. اب یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ مجھے یاد کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہا ہے. تو اگر ہمارا عمل خالص اللہ کے لیے ہے اور اس کو ہم نے چھوڑ بھی اللہ کے لیے دیا کہ اللہ جو چاہے ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے, تو آپ ذرا سوچیں کہ جو عمل خالص اللہ کے لیے ہو جائے گا اور اس کی جزا اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے تو وہ جزا کیا ہوگی. جیسا روزے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ کہ الصوم لی, کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. تو جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ یہ میرے لیے ہے تو پھر اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود دیں گے. اچھا وہ تو بات کی بات, اور یہاں فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم, کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. یعنی وہ یہ اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے. تو ایسی, اور یہ چیز ایسی نہیں ہے, میں نے بارہ جس جگہ بھی میں نے بات کی ہے یہی عرض کیا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جب تک آزما نہ لیں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتے کچھ بھی. ایک خربوزہ ہے, ایک آم ہے, بڑا خوش نما پھل ہے, اس پہ کوئی ایک گھنٹہ تقریر کرے, 2 گھنٹے اس کے اوصاف بیان کرے, یہ بڑا لذیذ ہوتا ہے جی, یہ بڑا اچھا ہوتا ہے, لیکن ایک لہجے کے لیے آپ کھا لیں, اس کی لذت سے جو آپ آشنا ہوں گے وہ اس بیان کے اوپر غالب ہوگی. اسی طرح انسان اور کسی چیز کے بارے میں بتائے کہ میں ملازمت کرتا ہوں, اس ملازمت کے یہ فائدے ہیں, میں یہ کاروبار کرتا ہوں, اس کے یہ فائدے ہیں, اب وہ بیان جتنا مرضی کرتا ہے, جب تک وہ بندہ خود کر کے نہیں دیکھے گا تجربہ اس وقت تک اس کو اس فائدے کا اندازہ نہیں ہوتا. بعین ہی یہ کام جو ہم کرتے ہیں یہ کام عملی ہے, یہ اس کا بیان سے تعلق نہیں ہے, کرنے سے تعلق ہے. اور کریں گے تو ہم اپنی ذات کے لیے کریں گے, اپنے مفاد کے لیے کریں گے, اس کے سب سے بڑے فائدہ اٹھانے والے ہم خود ہیں. یہ کام ایسا نہیں ہے جس کا فائدہ کسی کو پہنچ رہا ہے. کسی کو جو پہنچے گا فائدہ وہ بعد میں پہنچے گا, سب سے پہلے ہمیں پہنچے, کیونکہ ہمارے ایمان کی تکمیل ہوگی, ہم ایمان بچا کے جا سکیں گے, اور ہم ایمان بچا کے جائیں گے تبھی ہمارے اولاد صدقہ جاریہ کرے گی تو ہمیں فائدہ پہنچے گا. اگر ہم نے کہیں سبیل لگائی ہے, کنواں لگایا ہے, مسجد بنائی ہے, اس کا ثواب بھی ہمیں تب ہی پہنچے گا جب ہم ایمان لے کے جائیں گے. اگر ایمان ہی نہ لے کے گئے تو وہ تعلق ہی نہیں بنا ابھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ جب انعامات کا سلسلہ شروع ہو تو پھر انعامات کہاں سے شروع ہوں. اگر کسی وجہ سے کسی غلطی سے بندہ ماخوذ ہو گیا, پکڑ میں آ گیا, تو اس کا تو وہیں ایمان خطرے میں پڑ گیا. تو اس لیے یہ جو متنبہ کیا جاتا ہے, جو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے, یا بتانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ موقع ہے، مہلت ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو تاکید اور تنبیہ کی جاتی ہے وہ دوسروں کے حقوق کے بارے میں، ہم یہ کام بھی سیکھ لیں گے، ہم علماء کے پاس بیٹھ کے اپنے عقائد اور اعمال بھی سیکھ لیں گے، لیکن اگر ہم نے صلہ رحمی میں کوئی کوتاہی کی، اگر ہم نے پڑوسیوں کے حقوق میں کوتاہی کی، ہم نے اپنے بہنوں بھائیوں کے حقوق میں کوتاہی کی، ہم نے اپنے قرابت داروں کے اس میں کوتاہی کی، یا کسی سے قرض لے کے ہم نے پیسے نہ لوٹائے، کسی کے ساتھ ہم نے آجر کے ساتھ جس کے ساتھ معاہدہ کیا اس کے ساتھ بےمانی کی، تو یہ ساری کی ساری ہماری عبادات کس کو فائدہ پہنچائیں گی؟ اس بندے کو جس کا ہم نے حق تلف کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مقدمہ کر دے گا اور وہ ہماری ساری نیکیاں اٹھا کے لے جائے گا. تو کون شخص یہ چاہتا ہے؟ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس ترین شخص کون ہے. مفلس ترین شخص وہ ہے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے جائے گا، امبار لے کے جائے گا، لیکن کوئی آئے گا، میرا اس نے حق مارا تھا، میرے مجھ سے اس نے قرض لیا تھا مجھ سے، اور وہ ساری نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی، اور پھر بھی نہیں پورا ہوگا تو دوسروں کی برائیاں اس کے پاس ڈال دی جائیں گی. اس کا جتنی جلدی ہم ادراک کر لیں، احساس کر لیں، سوچ کو بیدار کر لیں، اسی زندگی کے اندر ہم فائدے میں. اور یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہم صبح شام نہیں دیکھ رہے، ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھ رہے ہیں، لوگ بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، بیٹیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم نے ان کو جہیز دے دیا تھا، ہم نے ان کو شادیاں کرتی تھیں، ہم نے ان پہ بڑا احسان کیا تھا. یہ بالکل غلط ہے، وہ آپ کا فرض تھا، آپ نے کیا تھا، لیکن ان کی وراثت کا حصہ آپ سلب نہیں کر سکتے. اگر کرو گے تو جہنم کا توق اپنی گردن میں ڈالو. اس کو یہیں سوچ لو کہ اپنی بیٹی کا حق ہے تو بیٹی کو ادا کرو، اور کوئی ایسی وصیت نہ کرو جو شریعت سے باہر ہو. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے وارثوں کا مال کھا کے جائے. اس کو بہت شوق ہے تو اپنی زندگی میں خرچ کے دیکھ لے. اپنے ورثہ کا مال مارنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے پیچھے لوگوں کو مفلس چھوڑ کے چلا جائے کہ مجھے خیر کا بہت شوق چڑھ گیا. ہاں خیر کریں، خیرات کریں، اپنے ایک حد تک کریں. اپنے اہل و عیال پہ خرچنا، اپنے بچوں پہ خرچنا، اپنے بہنوں بھائیوں پہ خرچنا، اپنے والدین پہ خرچنا، اپنے دوست احباب پہ خرچنا، یہ سب صدقات کی شکلیں ہیں. لیکن یہ یقین پیدا کریں گے، اللہ سے یہ تعلق جوڑیں گے، تبھی تو پتہ چلے گا. ورنہ ہم سمجھیں گے شاید یہ نیکی صرف یہی ہے کہ پیسے اٹھا کے دوسروں کو دے دو اور خود کچھ نہ بچاؤ. اس میں نہ تو افراط ہے دین میں، نہ تفریط ہے. خیر الامور اوسطھا، یہ درمیان کا راستہ ہے، اعتدال کا راستہ ہے. نہ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم بالکل کلاش ہو جائیں، اور نہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عیاش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہم اس پہ قناعت کر جائیں. ہماری نظر دوسرے کسی کے مال پہ نہ ہو، جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہو، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوں اس پہ شکر ادا کرنے والے ہوں، اور اس آیت کا مستاق بن جائے اللہ ان شکر تم لازیدنکو، کہ اللہ تعالیٰ کا اگر شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ ان کو جو ملا، جو تھوڑا ملا، اس پہ وہ راضی ہو گئے، اللہ رب العزت اس کے اندر ہی برکت ڈال دی. کوئی مہمان 10 بھی آ گئے تو انہوں نے کہا الحمدللہ. جو روکی سوکی گھر میں ان کے سامنے پیش کر دی، اپنا دل بھی نکال کے سامنے رکھ دیا. اس سے انسان کے پاس کمی نہیں ہوتی، اور جتنا کسی کے پاس زیادہ مال ہے اتنا حساب بھی زیادہ ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ میرا فلانا دوست امیر ہے، فلانا عزیز امیر ہے، تو اس کی جگہ میں جا کے دیکھوں گے حساب بھی تو اسی نے دینا ہے. اور پہلے بھی عرض کیا تھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو بندے ایسے ہوں اگر کہ ان کا اعمال نامہ برابر ہو، کوئی فرق نہ ہو، ایک مالدار ہو اور ایک غریب ہو، تو غریب آدمی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا اس امیر آدمی کی نسبت، کیونکہ یہ دولت مند آدمی کو دولت جائز راستے پہ بھی خرچی ہوگی، حساب دینے میں 500 سال گزر جائیں گے، جس کے حساب میں کوئی کام ناجائز نہیں ہوگا. تو اس پہ کوئی رشک کرنے والی بات نہیں ہے کہ فلاں بندے کو دولت دی ہے. ہاں یہ رش کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ میرے فلانے دوست اور فلانے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، وہ داد و دہش میں مجھ سے بہت آگے، کہ وہ تو بڑا اللہ کی راہ میں خرچتا ہے، وہ تو بہت فیاض ہے، وہ تو بہت سخی ہے. اس چیز پہ رش کرنا جو ہے یہ اچھی بات ہے. اسی طرح کسی کی نیکی پہ رش کرنا کہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں آدمی دیکھے تو ہمیشہ نیچے کی طرف دیکھے، کتنے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ پست ہیں، اور دین کے معاملے میں دیکھنا ہے تو ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھے، کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ نیک ہیں، اور مجھ سے زیادہ نیکی انجام دیتے ہیں اور میں ان کی نسبت بہت کم نیکی انجام دیتا ہوں. تو اصل میں یہ ساری کوشش یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ دارالعمل ہے, اس میں جو ہم عمل کریں گے, اس میں جو ہم بیج بوئیں گے, اس کی کھیتی ہم آنکھیں بند ہوتے ہی کاٹ لیں. بلکہ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ تمام اساتذہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کا شاگرد امتحان میں کامیاب ہو. ہر شخص کسی نہ کسی کا ممتن ہے. میں اگر باپ ہوں تو اس انتظار میں ہوں کہ میرا بیٹا میٹرک کرے, اس میں اچھے نمبر لائے. اگر میں ایک استاد ہوں تو میں اس انتظار میں ہوں کہ جو بچے میرے پاس پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہوں اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں. اللہ حاضر کیا جو جس جس جگہ پڑھ رہا ہے وہاں کے ممتن انتظار کرتے ہیں. تو ہمارے اساتذہ انتظار کرتے ہیں کہ جب ہم آخری سانس لے کر اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کے ساتھ رخصت ہوں, اور اس کی تیاری یہ کرواتے ہیں کہ ہمارے ہر سانس کو اللہ کے نام پہ لینے کی تربیت کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ ضروری یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے آپ کا تعلق ہو, اور اس تعلق کے لیے صرف اس کی صحبت میں بیٹھے رہنا ضروری نہیں ہے بلکہ ان احکام کی تعمیل ضروری ہے جس کی وہ تاکید فرماتے ہیں. اب میں بیٹھا تو رہوں حضرت کے سامنے ہر طرف ہم کا زانوے ادب طے کر کے اور کام وہ کروں جو میری اپنی مرضی میں آئے, تو پھر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ یہ ایک تعلق جو ہے روحانی ہے, یہ کوئی جسمانی تعلق نہیں ہے. اور یہ روحانی تعلق جب قائم ہوگا تو آپ یہاں بیٹھے ہو سکتا ہے کہ وہاں جو سامنے بیٹھے لوگ ہیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں اگر آپ ان فرامین کو اپنے پلے سے باندھیں. انہوں نے فرمایا کہ اپنے آپ کو صدق مقال کا عادی بنائیں کہ زبان بولے تو سچ بولے, جھوٹ سے بچی رہے, اور اپنے آپ کو عقل حلال کا عادی بنائیں کہ آپ کمائیں تو حلال کمائیں, کھائیں تو حلال کھائیں. کیونکہ یہ جسم اگر حرام سے تیار ہوگا تو یہ سارے کا سارا جہنم کی آگ میں جلے بغیر پاک نہیں ہوگا. اس کو پاک ادھر ہی کر لیں گے تو فائدہ ہے. اسی طرح جو روح کے اعمال ہیں وہ ادھر آپ کر لیں گے, ذکر فکر صبح شام کریں گے, قرآن شریف کی تلاوت کا عادی بنائیں گے, نماز باقاعدہ پڑھیں گے, تسبیحات باقاعدہ پڑھیں گے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ پانچ تسبیح کم از کم جو ہے کلمہ طیبہ کی پڑھی جائے, لا الہ الا اللہ پڑھیں, آخر میں محمد رسول اللہ پڑھیں, اور پانچ تسبیح لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی پڑھیں, آخر میں علی العظیم پڑھیں, اور ایک تسبیح کم از کم استغفار کی, اور ایک تسبیح کم از کم درود شریف کی, اور درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی اور مختصر درود پڑھ لیں. لیکن درود کے لیے کوشش یہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ باوضو پڑھیں, اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 20 دفعہ پڑھیں گے تو سو پورا ہو جائے. اس طرح باقی تسبیحات بھی ایک ایک تسبیح پڑھیں گے تو پوری ہو جائے گی. اگر آپ بیک وقت بیٹھ کے پڑھنا چاہیں تو آدھے پونے گھنٹے میں آپ کی ساری چیزیں پوری ہو جائیں. لیکن چونکہ ہم دنیا کے معاملات ہوں تو 10 گھنٹے بھی گزار لیں تو ہمیں زیادہ نہیں لگتے, لیکن دین میں ہم گنتی کرتے. سپارہ ایک آپ پڑھنا چاہیں, کتنا بھی سست رو بندہ ہو اس کو 40 سے 45 منٹ لگ جائیں گے, اور جو تیز پڑھنے والے ہیں 15 سے 20 منٹ میں پڑھ لیں گے. یہ کوشش کریں کہ قرآن شریف سے اپنا علاقہ رکھیں, کم از کم ایک سپارہ ضرور پڑھیں. اب جس طرح سے آتا ہے اس سے بہتر پڑھنے کی کوشش کریں, قرآت نہیں آتی تو قرآت سیکھنے کی کوشش کریں, اور دین کا کم از کم علم ضرور لیں. اور اگر یہ علماء ہمارے نزدیک ہیں تو ہماری خوش نصیبی ہے, نہیں ہے تو وہ دو کتب بتائی ہیں مشائخ نے, ایک تعلیم الاسلام ہے حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی, دوسری دین و شریعت ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کو اپنے پاس رکھیں اور اپنے عقائد کو جاننے کی کوشش کریں. عقائد بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں, اگر بنیاد صحیح ہوگی تو عمارت صحیح کھڑی ہوگی. آپ سارے کام کریں گے صحیح بنیاد پہ کریں گے تب فائدہ ہوگا, اور جب عقائد کا علم ہوگا اور اس کے مطابق اعمال انجام دیے جائیں گے تبھی ان کے اندر خوبصورتی آئے گی, جیسے جس کا تقاضا اللہ رب العزت کرتے ہیں. اللہ رب العزت کو خوبصورت اعمال کی ضرورت ہے. اب یہ خوبصورت اعمال کیسے بنیں گے کہ دل کی دنیا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو, اس کے اندر سے غیر اللہ کا تصور نکل جائے. اور اس کو مختصر لفظوں میں جو اللہ والوں نے کہا ہے کہ یہ راستہ کیا ہے, انقطاع عن الخلق ہے وصول اللہ ہے, کہ دنیا سے کٹنے کا اور اللہ سے جڑنے کا راستہ. اب دنیا سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر سے دنیا کٹ جائے. جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر زیادہ سے ارشاد فرمایا اس نے, وہ ہے کہ دل کے اندر نہ تو مال کی محبت ہو, نہ اہل و عیال کی محبت ہو, اللہ کی محبت ہو. یہ تب ممکن ہوگی جب دوسری محبتوں کو پسے پش ڈالیں گے, اور ان کی جو محبت ہوگی وہ اللہ کی محبت کے غلبے سے ہوگی. تو ہم نہ بیوی کے حقوق میں کمی کریں گے, نہ ماں باپ کے حقوق میں کمی کریں گے, اور نہ ارد گرد کے لوگوں میں کمی کریں گے، نہ تول میں کمی کریں گے، نہ ماپ میں کمی کریں گے، نہ لین دین میں ہیرا پھیری کریں گے. یہ سب چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب ہم اس چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ ہماری بھی کسی دن پکڑ ہوگی. اور اس معاملے میں بڑے بڑے بزرگ یہ بات لکھے ہیں کہ دینداری یہ نہیں ہے کہ آدمی متشرع ہو، پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حافظ قرآن ہو. دینداری یہ ہے کہ وہ چیز اس کی ذات سے مترشہ ہو، معاملات میں صاف ہو. جیسا کہ ایک شخص گواہی کے لیے آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اس سے کوئی لین دین کیا؟ حل تبھی اما نہیں، کوئی لین دین نہیں کیا. کہتے لا تعرف، تم نہیں جانتے اس کو. حل تو سافر اما، کہ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہتے نہیں. تو کہتے پھر تم اسے نہیں جانتے. پھر پوچھا حل تجاور اما، کہ کیا تم اس کے پڑوسی رہے؟ کہتے نہیں. کہتے پھر تم اسے جانتی نہیں. یہ جاننے کے تین معیار، آپ کسی کے ساتھ سفر کریں، آپ کسی کے پڑوسی رہیں، یا آپ کسی سے لین دین کریں، بندہ کھل کے کھرا اور کھوٹا آپ کے سامنے آ جائے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں، اس ہم کم از کم اس امتحان میں پورے اترنے والے ہوں. پھر اس پہ اپنے آپ کو معافی کہ میں اگر مسافر ہوں، میں دوسرے مسافروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں. میں اگر پڑوسی ہوں تو میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا پڑوسی پیش آتا ہوں. میرے پڑوسی سے اگر جا کے انٹرویو کرے تو میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ اسی طرح میں جن لوگوں سے لین دین کرتا ہوں، ان سے کوئی جا کے میری غیر حاضری میں پوچھے کہ لین دین میں یہ بندہ کیسا، تو کیا کہے گا؟ مجھے صادق اور امین کہے گا تو پھر تو میری کامیابی ہے، اگر نہیں کہے گا تو ناکامی. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم صبح اور شام خود اپنے اوپر برپا کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علاج ہمارے اپنے پاس ہے. اور اسی کی کوشش کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ یہ جو محنت ہم کرتے ہیں، یہ باطنی امراض کو نفی کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دل سے حسد، عجب، ریاکاری، غرور، نخوت یہ نکل جائے. اگر اس کے بعد ہمارے اندر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے نام پہ دھمبا لگائیں گے اور اللہ کے پاس زیادہ پکڑ میں آ جائیں گے. کیونکہ ہم جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، ان کا کچھ تو اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے نا، کہ وہ تو تقاضا یہ کر رہے ہیں کہ ہم اچھے ہوں. اسی لیے حضرت بار بار یہ فرماتے رہے، یہاں بھی جب تشریف لاتے رہے وہاں بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہم نیک نہیں ہیں لیکن راستہ نیک لوگوں کا ہے. تو اس راستے کا پاس کرنا، جب ہم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الکنا مع الصالحین کونوا مع الصادقین، تو جب یہ راستہ صادقین کا ہے، صالحین کا ہے، تو اس راستے پہ جب آ ہی گئے ہو، اور یہ راستہ وہ راستہ ہے جس میں حدیث قدسی میں اللہ رب ارشاد فرماتے ہیں آسمان رحمت سے لے کے نیچے تک جب ذکر کا حلقہ لگتا ہے تو فرشتوں کے پروں کے پرے سکینت نازل کر رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ جا کے فرشتے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ ان میں تو ایک بندہ ایسا ہے جو ان میں سے ہے ہی نہیں، کسی دنیاوی غرض سے جا رہا تھا. تو ایک بندے نے کہا تو جی چل میرے ساتھ، تو وہ بادل ناخواستہ آ گیا، اس کی نیت بھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ وہ محفلیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد، لا یشکا علاج لیسیم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا. کم از کم اپنے آپ کو ان میں ہی شامل کر لیں. ہم کتنے کمزور سہی، اب کتنے گئے گزرے سہی، بادل نخواستہ آ گئی سہی. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں بدبخت نہیں بنانا چاہتے تو ہم نے کیوں طے کر لیا کہ اپنا بخت نہ جگائیں؟ اپنے بخت کو جگانا ہمارے اپنے ہاتھ کے اندر ہے، اور وقت ابھی ہمارے پاس ہے، اور یہ وقت برف کی طرح تیزی سے پگھلا چلا جا رہا ہے. اس پتہ نہیں ہے کب اس نے ختم ہو جانا ہے، کب گرمی زیادہ آئے گی اس کو پگھلا کے بالکل صفر کر دے گی. اس وقت کی جس نے تیاری کر لی وہ کامیاب ہے. اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کامیاب بندہ جاتا ہے اس دنیا سے، آنکھیں بند ہوتے ہی وہ دیکھ لے گا کہ اس طرح رشتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے غالیچے بچھا رہے ہوتے ہیں. وہ قبر جس کو آپ ایک گڑا سمجھتے ہو یا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے باغوں میں سے ایسا باغ بناتے ہیں کہ یہ دنیا چوٹی ہے اس کے سامنے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ایک جو ادنا سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، جو سب سے آخر میں جہنم سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، اس کو جو جنت عطا فرمائیں گے، اس کا رقبہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگا. اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں کہ ہم جہنم کی طرف سے آ کے واپس آئیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں بے حساب معاف فرما دے. ہم تو اس کوشش میں ہیں کہ آخری سانس لے کے جائیں تو اللہ کے نام پہ لے کے جائیں، اور معاملات اپنے صاف چھوڑ کے جائیں، اور جن سے کوئی یاد نہ رہا ہو تو اس کی وصیت کریں، یا اپنے ہاتھ سے خود خیرات کریں، یا پڑھ کے بخش دیں. جس طرح ایک صحابی رسول کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ سے پوچھا کہ آج سب سے بہترین صدقہ کس نے کیا ہے؟ اب کوئی نہیں اٹھا. تو انہوں نے پھر الفاظ کے حساب سے پوچھا کہ اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا؟ وہ صحابی رسول کھڑے ہوں کہتے ہیں اس کا ان کا صدقہ بہترین ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے آگے قبول ہوا ہے، کہ انہوں نے سوتے ہوئے کیا نیت کی کہ میرے پاس کوئی عمل تو اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے، اگر کسی نے میری بے آبروئی کیا تو میں نے اسے معاف کیا، کسی نے میرے ساتھ زیادتی کیا تو میں نے اسے درگزر کیا، یہ ہے عزت کا صدقہ۔ ہم میں سے کون دینے کو تیار ہے؟ ہمیں کوئی ایک لفظ کہے تو ہم اسے دس لفظ کہنے کو تیار ہوتے ہیں، اگر ہمارے سے کوئی ایک زیادتی کرے تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ہم ویسے نیک ہیں، بڑے ہم بڑے صوفی صافی ہیں، لیکن جب ہم ایسی امتحان سے گزرتے ہیں تو ہم کل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی پہ قابو پانے کی ضرورت ہے، اور اس زندگی کے اندر جتنا قابو پائیں گے اتنا ہم فائدہ اٹھائیں گے، فائدہ ہم خود اٹھائیں گے۔ اس بات کو جتنا سمجھ لیں گے اور جتنی جلدی سمجھ لیں گے اتنا ہم فائدے میں رہیں گے۔ اور اس جوڑ کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور جماعت کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سے دو ہمیشہ گیارہ ہوتے ہیں، جماعت پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے، اس پہ شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب العزت جماعتوں کے فیصلے فرمائیں گے، تنہا کے فیصلے نہیں فرمائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن اعلان کیا جائے گا کھڑے ہو جاؤ ان لوگوں کے پیچھے جن کی تباہ کرتے تھے۔ تو آپ کس کی تباہ کرتے ہیں؟ ہم جس سلسلے میں ہیں اس کے سربراہ سرکار دو علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ طائفہ دیکھیں، سید و طائفہ کون ہے جو سلاسل ہیں؟ اس میں یہ سلسلہ اس لحاظ سے سرتاج ہے کہ اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو حیثیت صحابہ کرام میں حاصل ہے وہ اس سلسلے کو حاصل ہے۔ تو آپ جب ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے اور سرکار دو علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، تو پھر یہ ابھی سے سوچ لیں کہ ہم کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے کہ وہاں ہمیشہ زندگی ہو جائے، اور اس جماعت کی برکات سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں اور اس زمرے میں ہمیں شامل رکھیں، ہم کو ایسا کام نہ کر لیں جس کی وجہ سے ہم ضائع ہو جائیں۔ یہ نہ فخر و مباحات کا راستہ ہے اور نہ یہ اس میں کوئی دوسرے پہ اترانے کا راستہ ہے۔ چیزیں آپ کو بہت ملیں گی، بہت واقعات ہیں جو آپ کے سامنے دہرائے جا سکتے ہیں، جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مختلف دوستوں کے ساتھ مختلف اوقات میں پیش آئے، میرے اپنے ساتھ یہاں اتنے سالوں کے جو واقعات ہیں وہ پیش آئے، لیکن یہ واقعات ایمان کے بڑھانے کے لیے تو ہو سکتے ہیں، یہ اترانے کے لیے نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں یہ واقعات سنا کے، یہ کارگزاری سنا کے یہ بتا لوں کہ اب میں تو ایسے اچھے سلسلے سے وابستہ ہوں، اس میں تو یہ انعامات ملتے ہیں، اب مجھے چھٹی ہے میں جو کچھ کرتا پھروں، نہیں دوستو، ایسا نہیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ انعامات تب تک ہیں جب تک آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں اور یہ راستے پہ چل رہے ہیں، کیونکہ جو نڈر ہو گیا، بے خوف ہو گیا، وہ وہیں پکڑا گیا۔ اس میں یہ راستہ ڈرنے کا بھی ہے اور کرنے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ڈرتے رہنے کی اور یہ کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم۔